الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة رواه حاكم في مستدرك وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم يقاتل يوم احد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول انا اسد الله ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمين وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ اپنے موضوعات کے مراحل کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے طے کر رہا ہے، اور اس درس کا مقصد اور عنوان یہی ہے کہ نظم زندگی کے لیے جو نظام مصطفیٰ رہنمائی اور اصول مہیا کرتا ہے اس کی قرات ہو، اس کی سماعت ہو، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے توفیق طلب کی جائے. الحمدللہ نظم مصطفیٰ میں اور نظام مصطفیٰ میں دراصل قرآن کریم ہی کے بنیادی اصول کی تشریح اور درست تعبیر کا نام نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے کہیے سبحان اللہ. قرآن کریم، فرقان حمید کے موضوعات جو ہمارے اکابر نے اس کی ترتیب باندھی ہے، وہ بنیادی طور پر چار عنوان ہیں: عقائد ہیں، احکام ہیں، عبادات ہیں، اور اخلاق و آداب ہیں. عقائد، عقیدہ و نظریہ، احکام و عبادات، اور معاشرت اور اخلاق، یہ چار موضوعات ہیں. قرآن کریم انہی موضوعات سے متعلق، چاہے مکی صورتیں ہوں یا مدنی صورتیں ہوں، کفار کے لیے مذمت اور وعید ہو یا اہل ایمان کے لیے وعد و بشارت ہو، تمام کا لب لباب ما حصل موضوعات کے اعتبار سے انہی چار مقسم میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور یہی قرآن کے موضوعات کا اصل مرجع ہے، اور ان تمام مراجع کی طرف یہی موضوعات اس کا ماخذ بنتے ہیں. اسی طرح جہاں احکام و عبادات کو ذکر کرنا قرآن کی تعلیم اور نظم مصطفیٰ کا ایک نظم ہے، وہیں ذکر مناقب اور اہل اللہ اور صالحین کی منقبت و شان کو ذکر کرنا یہ بھی قرآن کے موضوع کا ایک اہم درجہ اور نظام مصطفیٰ کا ایک خوبصورت نظم ہے. جس ترتیب پر آج کے اس درس کو ہمارے آقا و مولا حضور امیر طیبہ عم رسول اللہ حضور سیدنا حمزة بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی مبارک مناقب اور آپ کی دینی خدمات اور آپ کے عالی مرتبت ذات ہونے کے حوالے سے آپ کے ذکر منقبت کے عنوان سے آج کی بزم کو منون کیا گیا. اہل سنت الحمدللہ اپنے اکابر کے ساتھ ان کی اطاعت اور ان کے پیغام کو لے کر اپنے نظم زندگی کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ذات سے بھی کامل محبت کرتے ہیں، لہذا یہ ذات سے محبت کا موضوع ہے. سنی خشکا نہیں ہوتا اور نہ خارجی ہوتا ہے کہ صرف اطاعت ہی پر زور دے اور اطاعت کو ذات کی محبت سے خالی کرے، اس لیے کہ دین جہاں احکام کو بیان کرتا ہے وہیں صالحین کے مناقب کو بھی بیان کرتا ہے. اسی لیے مسلمان حضور کی دی ہوئی نماز بھی پڑھتے ہیں اور حضور کی نعت بھی پڑھتے ہیں. حضور کی دی ہوئی نماز یہ تعلیم ہے اور حضور کی نعت یہ حضور کی ذات سے محبت ہے. جب یہ دونوں چیزیں جڑ کر ہم آہنگ ہوتی ہے تو اس کو اطاعت کہتے ہیں. اس لیے قوم کو صرف تعلیم ہی پر لگا دینا اور ذات کی عقیدت سے دور کر دینا یہ مزاج مزاج اہل سنت کے بھی خلاف ہے اور اصلاً یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے. اس سے خارجیت پنپتی ہے، پھر اس میں سب چیز جو ہے پھر ایک دھارے کی طرف بہتی ہے. صرف تعلیم ہی پر اصرار اگر کافی تھا تو منافقین کی نمازیں کیوں قبول نہیں کی گئی، ان کے روزے اذکار کیوں قبول نہیں کیے گئے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں کیے گئے کہ انہوں نے تعلیم کو ذات کی محبت سے دور رکھا تھا. اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی اور جملہ صحابہ کرام اور سواد اعظم اکابر اہل سنت کی عبادتیں بفضل ہی تعالی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اس لیے ہوئی ہیں کہ احکام کی عمارت کے اوپر ان ذوات مقدسہ کی ذاتی محبت کا رنگ چڑھا ہوا تھا. اس لیے سنی نماز بھی پڑھتا ہے، نعتے بھی پڑھتا ہے، اور نعت پر چڑھ کر آ جانا یہ وہابیوں سے ڈرے ہوئے لوگ بات کر سکتے ہیں، سنیوں کا اکابر ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، توازن سے گفتگو ہونی چاہیے، ہر چیز میں توازن. جس طرح مستحبات کی ترتیب میں اگر کہیں جزوی خرابی آ جائے اس کو کی اصلاح ضروری ہے، اسی طرح تبلیغ وہابی کے انداز میں ہو جائے تو پھر اس کی بھی اصلاح ضروری ہے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ مناقب اور یہ منقبت کا موضوع کیوں ہوتا ہے. مناقب جو ہیں یہ منقبت کی جمع ہے، یہ نقب سے بنا ہے، اس کا معنی ہے سوراخ. کیا معنی ہے؟ سوراخ. تو اس میں کیا مانوی مطابقت ہے کہ اس کو مناقب کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے مناقب کو یہ نقب سے بنا یعنی سوراخ، تو سوراخ کا معنی یہاں پر مناقب میں کیا مطابقت رکھے گا؟ تو مانا یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوبوں کی شان بیان کی جائے تو منافق کے دل میں غار ہو جاتا ہے، تو اس سوراخ کی نسبت اس کی بنا پر اس کو مناقب کہا جاتا ہے. تو اس لیے تو میرے امام نے کہا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. تو امام احمد رضا کوئی ہتھوڑا اٹھا کر پھر رہے تھے کہ جو غار کر دیا یا کوئی چھینی مار رہے تھے؟ نہیں، وہ اللہ والوں کا ذکر کر رہے تھے. تو وہ ذکر جس کے اندر غار پیدا کر دے وہ منافق ہوتا ہے، اور جس کے دل کو آباد کر دے وہ مومن ہوتا ہے. آپ جائیے لغت کی کتاب اٹھائیے، مناقب کا معنی تو دیکھیں. آپ مناقب کہتے کس کو؟ یعنی ایسے چیز جو غار پیدا کر دے. تو یہ ترجمہ مخالف کے حوالے سے ہے. کہ جس کے ذکر سے کوئی چڑے اور اس کے دل کو اذیت پہنچے تو یہ سامنے والا جو ذکر کر رہا ہے اس کو منقبت کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس عموم میں نعت بھی شامل ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ پھر حضور کے ذکر کو نعت کہہ دیا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ منقول عرفی ہے, یعنی عرفن اس کو جو ہے اس طرح کر دیا گیا ہے. اصول کے اعتبار سے جہاں پر پھر یہ فن کی صورت اصطلاحی بن گئی وہ الگ چیز ہے, لیکن یہ کوئی شرعی نقل نہیں ہے کہ اس کو منقبت نہیں کہا جائے گا اس کو, کیونکہ نعت بھی مطلقاً تعریف ہی کو کہتے اور منقبت بھی اس تعریف کو کہتے ہیں. اس لیے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا مومن غلام جب میری نعت پڑھتا ہے تو وہ تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور زبان سے بھی جہاد کرتا ہے, کیونکہ میرے دشمنوں پر اگر وہ تلوار مارے تو زخم سوکھ سکتا ہے, لیکن میری شان جب وہ بیان کرتا ہے تو میرے دشمن کے دل میں ایسا غار ہو جاتا ہے کہ پھر وہ زخم بھرتا نہیں ہے. یہ حضور نے بیان کیا, تو اس کو منقبت کہتے ہیں. اور یہ ہمارے اہل سنت کا شعار ہے, اہل سنت کا, یہ قوم کو زندگی دینے والا موضوع ہے, قوم میں ہمت پیدا کرنے والا موضوع ہے, کیونکہ بشارت ہی ہمت پیدا کرتی ہے. تادیبی کام سے, تدریبی کام سے, اصلاحی کام سے نہیں روکا جاتا, لیکن جب تک اس کو بشارت اور محبت کے جامع میں لپٹا نہ جائے تو بات بھی مکمل نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے اکابر نے, مفسرین نے بعض جگہ پر یہ لکھا ہے کہ حضور کے اوصاف کا جب قرآن بیان کرتا ہے تو نذیر بعد میں کہتا ہے, مبشر پہلے کہتا ہے. یعنی اس میں کئی معنویت اور حکمت ہے, لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا ان ارسلناک نذیرا و بشیرا, بلکہ فرماتا ان ارسلناک بشیرا و نذیرا, یعنی محبوب آپ کو ہم نے بھیجا بشارت, اچھائیاں, خوشیاں, اور ہماری جانب سے انعامات کا اعلان کروانے والا اور پھر ہمارے عذاب سے ڈرانے والا. اس لیے کہ انعامات, بشارت, خوشی کی بات بندے کو عمل کی طرف راغب کرتی ہے. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے میرے دوستو, یہ چھوٹا سا مقدمہ میں نے ذکر کیا اور چند بنیادی باتیں آج یہ عرض کریں گے. مجھے میرے ایک دوست نے کہا, یار سید الشہداء کی زندگی پر مواد نہیں ملتا. میں نے کہا ان کے دربار سے شرح صدر کی دعا مانگو کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے حوالے سے صرف ایک واقعہ مل جاتا ہے کہ جب آپ ایمان لے کر آئے, یا ایک واقعہ مل جاتا ہے کہ جب آپ کو سریہ کی طرف روانہ کیا گیا, ایک واقعہ مل جاتا ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی. میں نے کہا ایسا نہ کرو, یہ توفیق اللہ سے طلب کرو اور انہی کے دربار سے خیرات طلب کرو کہ ہمیں آپ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو, کیونکہ آپ کا ذکر آپ کا نہیں, رب العالمین کی شان ہے. تو ہم آپ سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں, تو ہمارے زبانوں پر اتنی حلاوت اور باطن میں اتنی تازگی آ جائے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اتنی محبت سے یاد نہ کرتے ہوں, حضور کے اہل بیت کو اس طرح یاد کرتے ہوں. تو یہ چیزیں طلب سے ہوتی ہیں, دعا سے ہوتی ہیں, ہدایہ پڑھنے سے نہیں ہوتی. اور ضروری نہیں ہے یہ دعا اور طلب سے. اس لیے کسی نے کہا کہ جناب سید کا بیٹا نیک ہو, عالم کا بیٹا نیک ہو, پیر کا بیٹا نیک ہو, تو ہمارے بزرگوں نے کہا ایسا نہ کہو, نیک بندہ دعاؤں سے ہوتا ہے, دعاؤں سے ہوتا ہے. ان چیزوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے, نصف پر تو فخر ایسی جائز نہیں ہے. تو یہ دعا سے ہوتا ہے, اہل خیر سے, خیر کو طلب کرنے کے حوالے سے. تو یہ منقبت صرف اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ سید الشہداء کے ہاتھ ہمارے لوٹ جائیں, حضرت عبداللہ بن جہش کے ہاتھ ہمارے لوٹ جائیں, حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ ہمارے لوٹ جائیں اور ہماری کھوٹی قسمت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے. تو اسی مقصد کے لیے اس بات کو ذکر کیا گیا. ایک بات میرے دوستو, حضور سید الشہداء حضرت سیدنا حمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شان اور ان کی ذات ہما جہت ہے. اس کو یوں سمجھیے تاکہ ترتیب کے ساتھ ان کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے. روئے زمین پر سب سے افضل خاندان جناب سید عالم کا خاندان ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کی عادت بھی ذرا پیدا کریں, کیونکہ اس کی تین وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جن کی شان بیان کر رہے ہیں ان کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا اللہ کی تسبیح کے, اور ایک یہ کہ گندے نکمے کمی مہنگے تھے کوڑی کے تین, کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود. ہم جیسے بیکاروں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی, اس پر خدا کا شکر سبحان اللہ. اور تیسری چیز یہ نخوت کو ختم کرتا ہے, تکبر کو ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کس کی کیا اوقات ہے, گندے نطفے سے لوگ پیدا ہوئے ہیں, جن کی عظمت قرآن نے بیان کی, جن کی شان, جن کی تطہیر کو بیان کی ہے, ان کے لیے جو عظمتیں ہیں اور سبحان اللہ نہ کہے یا منہ بند کر کے گانٹ کر بیٹھے تو یہ اشارہ ہے غرور کا, نخوت کا, تکبر کا. اور یہ چپ رہنے سے پھر دل بھی چپ ہوتا ہے اور بولنے سے دل بھی جاری ہو جاتا ہے. کہ اس ترتیب سے کہ حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی, کسی کے منقبت کو پڑھنے کے آداب اور اصول ہمارے علماء نے یہ مرتب کیے ہیں کہ کسی کے فضائل کے اندر سب سے پہلی چیز اس کی خاندانی وجاہت ہوتی ہے. فخر تو اس پر نہیں کیا جاتا لیکن شخصیت کو پرکھا ایسا جاتا ہے. اس پر تفصیلی کلام جب امام علی مقام امام حسین پر جب ہم گفتگو کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ سننے کا, یا حضرت امام حسن یا مولا مرتضیٰ پر رضی اللہ عنہ اجمعین, تو پھر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. لیکن سید الشہداء کے حوالے سے میں صرف اشارہ دوں گا آپ کو کہ کسی شخصیت کے حوالے سے یہ کہ اس کا نسب اس حوالے سے ضرور اہمیت رکھتا ہے کہ مزاج وراثت منتقل ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اگر نسب کوئی خیر والا نہ ہو لیکن اہل خیر کے ساتھ بیٹھے تو وہ خیر کی صحبت غالب ہوتی ہے, لیکن چیزیں وراثت میں ضرور آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ باکمال لوگ ہوں کہ بیٹھے بھی اہل خیر کے ساتھ اور گھر میں آئیں بھی اہل خیر کے, تو یہ دو جہتیں جب مل جائیں تو یہ فضل الہی ہے. تو اس حوالے سے جب بھی کسی کی بایوگرافی یا اس کی سیرت کو مرتب کیا جاتا ہے تو اس کی ڈگری کو بعد میں پیش کیا جاتا ہے, خاندان کو پہلے رکھ کر رکھا جاتا ہے, کیونکہ تعارف بندے کا جو ہے وہ یہاں سے چلتا ہے. تو حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ جس خاندان سے ہیں, میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. یقیناً وہ خاندان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے. میں کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن جب کہیں باہر جاتے ہیں تو پھر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے پاکستان سے باہر, تو پھر اس باتوں کی قیمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں خود سے نہیں کر رہے ہیں, نہ کوئی علمی ڈھکوسلا مارا جا رہا ہے, نہ کوئی تکبر ہے, بلکہ اکابر کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں جس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں جبکہ اس پر پوری عمارت کی بنیاد اسی باتوں پر ہوتی ہے, اور لوگ ان باتوں کو سن کر اپنے ایمان اور عقیدے کو بچاتے ہیں, اور یہی بات آگے چل کر پھر بندے کی ایمان اور عقیدے کی عمارت کو استوار کرتی ہے. تو حضور سید الشہداء حضرت حمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. سرکار کا خاندان روئے زمین پر سب سے افضل خاندان. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے, جس کو میں اکثر بولنے کا جب شرف حاصل کرتا ہوں تو تحریث نعمت کے لیے اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے کی اور اس بات کو بیان کرنے کا ذوق مل جاتا ہے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک اور پاکیزہ زبان سے جو اپنے خاندانی فضیلت کے ساتھ ساتھ اپنے شجر نسب کو ذکر کیا وہ 21 پشتیں بیان فرمائیں. حالانکہ یہ بات میں 100 دفعہ آپ سے کر چکا ہوں, لیکن اس کو 100 نہیں 1000 دفعہ بھی کریں تو اس کی لذت ہر دفعہ نہیں ہوتی. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں وہ حدیث پاک نقل کی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد گرامی سیدنا عبداللہ سے لے کر, سنیو یاد رکھو, سیدنا عبداللہ سے لے کر حضور سیدنا عدنان تک, سیدنا عبداللہ سے لے کر سیدنا عدنان تک حضور نے اپنا نسب بیان کیا, تو سیدنا عبداللہ حضور کے والد ہیں اور سیدنا عدنان حضور کے 21ویں دادا ہیں اوپر سے. اور یہ وہ طریقہ ہے جس کو علماء نے پڑھنے کی بات کی ہے. حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عدنان سے اوپر اگر حضور کا شجرہ پڑھا جائے حضرت آدم تک, تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ بیان فرمایا کہ کذب النصابون, کہ انصاب کو بیان کرنے والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت عدنان سے اوپر نسب کہاں تک ہے؟ کہ چپ کر کے بیٹھ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاندان جب حضرت عدنان تک بیان کیا تو شجرہ یہیں تک بیان کرنا. ہاں, اس کے بعد جو معروف ہے حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم, حضرت نوح, حضرت آدم, تو یہ بار یہ بڑی شخصیتوں کو تو نام لے گا, لیکن حضرت, توجہ سنیے, حضور سے لے کر سلسلہ بسلسلہ کہ ایک بھی بیچ میں سے غائب نہیں, تمام سلسلہ پش در پش 21 ہیں. پھر حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل تک کتنے ہیں یہ نہیں پتا, 15 واسطے ہیں,
30 واسطے ہیں 45 واسطے ہیں ہمارے علماء نے کہا چپ کرو. لیکن اگر آپ کو کبھی اس کا معائنہ کرنا ہونا تو جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک ملتا ہے نا, تو کبھی قریب جا کر اس کو آپ پڑھیے. حضرت عدنان کے بعد 3 خانے خالی ہوتے ہیں یا 4 خانے خالی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ متفق اور مسلم نہیں. اور حضور نے خود اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ حضرت عدنان سے اوپر ذکر کیا جائے. یہ چند آداب ہیں سیرت کے جو ہم نے سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو لہذا اوپر کے, اگر آپ کہیں جی ہم شجرہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ شجرہ بنانا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے نام کے زمین آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور حضور کے ایک جد کا نام ایک پلڑے میں رکھ دیں تو وہ اس سے بھاری ہے. اس قدر قدر و مقام ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اگر آپ نے بنانا ہے تو حضرت عبداللہ سے لے کر چلیں اوپر حضرت عدنان تک, اور پھر ٹھیک سیدھا وقفہ دے کر کہ کئی واسطوں کے بعد حضرت اسماعیل آتے ہیں, یہ مینشن کر, پھر ان سے متصل ان کے والد حضرت ابراہیم ہے. تو یہ طریقے کا, اب ذرا سنیے, یہ بات سنانے کے بعد میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ بات کیا کرنی ہے. ایک وجہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ بوئست من خیر قرون ان بنی آدم, بڑی دلچسپ بات ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار یہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ بھیجا گیا اہل خیر سے, اہل ایمان اور باخلاق لوگوں سے دوسرے باخلاق لوگوں میں, یعنی اہل قرن. یہ فرما بوئست من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن, میں ہر زمانے میں جن میں منتقل ہوا ہوں تو میرے باپ دادا اور امہات اور جدات یہ تمام اپنے دو وقت کے سب سے بڑے مومن مومنہ اور باخلاق تھے. تو اس سے حدیث سے تو پتا چلتا ہے کہ حضور اپنا نسب حضرت آدم تک ایک ایک بندے کا جانتے ہیں. یہ ایک دلچسپ بات آپ سے کر رہا ہوں, نہیں سمجھا آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی آج مارفانی صاحب سے میری بات ہوئی, طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری, کئی دن سے بخار تھا. انہوں نے کہا جی سید الشہداء کا عرس, تو میں نے کہا حضرت آج تو پھر پروگرام ہونا چاہیے, اگر آج یہ عرس نہ ہوتا تو آج کا ہم پروگرام ڈیلے کرنے والے تھے, اس کو آگے لے کے جا. لیکن ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. سنیے اب حضور جب یہ فرمائے, یہ بڑی قیمتی بات میں بتا رہا ہوں, جو غور و فکر کرتے ان کی بات ہے, کہ سرکار جب یہ فرمائے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنت فی ھذا القرن الذی کنت فی او کما قال, فرمایا میں ہر دور میں اعلیٰ لوگوں میں منتقل ہوتا رہا, اہل ایمان میں آتا رہا آتا رہا آتا رہا, یہاں تک کہ تمہارے سامنے آ گیا. جامع ترمذی شریف میں فرمایا انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن, میرے صحابہ میں اپنی ذاتی شخصیت میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں, خاندانی وجاہت میں بھی اعلیٰ ہوں. بولیے سبحان اللہ. اب ذرا ادھر توجہ فرمائیے گا تھوڑا سے, کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث پاک سے تو یہ پتا چلا کہ حضور حضرت عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل تک 29 واسطے ہوں, 30 واسطے ہوں یا 15 واسطے ہوں, حضرت ابراہیم سے لے کر نوح تک 100 واسطے ہوں 50 واسطے ہوں, اور حضرت نوح سے حضرت آدم تک 10 ہوں 15 ہو, یہ حدیث بخاری کی نص اس میں ہمیں اجمالی تصور دیتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی پش جدا نہیں ہوئی, مگر حضور سب کو جانتے ہیں, سب کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اب جب سب کو جانتے ہیں تو نام پھر کس کا کیوں لیا اور آگے کا منع کیوں کیا؟ اس میں وہ بات, کیونکہ پھر موضوع ہمارا رہ جائے گا تو میں ایک ہی بات کر دیتا ہوں, یہ اس لیے کہ یہ حضور کے والدین ہیں, ان کا ذکر ذوق میں ہو بار میں نہ ہو, ان کا ذکر احترام میں ہو جان چھڑانے کے لیے نہ ہو. حضور نے 21 واسطے اس لیے بیان فرمائے کہ اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو اور طبیعتوں میں تازگی بھی باقی رہے. یہ عوامی جواب میں نے دیا ہے جو ہمارے علماء نے کئی علمی جوابات میں سے دیا ہے, کہ اس کا ایک لوجیکل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ یاد کرنا سننا سنانا اور ان کے اوصاف و مناقب کا پڑھنا بار نہ ہو جائے, دشوار نہ ہو جائے اور طبیعت پر گرانا ہو جائے, کیونکہ یہ عام شخصیات تو نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جن کی پشتوں اور پیشانی اور رحموں میں مصطفیٰ کا نور منتقل ہو رہا ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو, تو یہ 21 پشتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے. درس سیرت ہماری مسجد میں ہوتا ہے, ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں, آپ کو وقت ملے تو آپ تشریف لایا کریں اتوار کے دن بعد نماز ظہر. خیر, اس میں اب میں حضرت سید الشہداء کا جو منصب اور مقام جہاں سے شروع کر رہا ہوں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے دادا. 21 تک تو میں نے ذکر کر دیا, اس کو یاد رکھو, دنیا میں بھی جنتی آخرت میں بھی جنتی. آپ کہنے لگے یار 21 تو یاد نہیں رکھ سکتے, میں نے کہا دو یاد رکھ لو, ایک سیدنا عبداللہ کو یاد رکھ لو, ایک سیدنا عدنان کو یاد رکھ لو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا کے اسماء گرامی ہیں, روح زمین میں سب سے معتبر اور بزرگ لوگوں کا نام ہے یہ. تو حضرت عدنان تک کتنی پوچھتے حضور نے بیان فرمائی؟ مل کر کہو, زور سے کہو, 21 پوچھتے. یہ حضور کی زبان مبارک, یہ یعنی مسلم ہے, اس کے اوپر جانا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ سید الشہداء کے ربط کو سمجھنے کے لیے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دادا حضرت ہاشم کا ذکر کر رہا ہوں. یہاں پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی. بولو سبحان اللہ. آج زبان نہیں رکنی چاہیے, پہلے میں احکام کی باتیں ہوتی تھی آپ کو خاموشی سناتا تھا, آج خاموشی سے بات نہیں ہوگی, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا, ایک ہی کو یاد کر رہے ہیں بس. تو یہ مزاج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو یہ آپ سنتے چلیے اس کو, اور پوری کوشش کیجئے گا کہ جواب سبحان اللہ میں ہو, جواب نہ ہو اس عظمت و شان پر ہو. طبیعت سست ہو تو باہر سے ٹہل کر آ جائیں, اور لنگر انشاءاللہ سید الشہداء کا ہے, اس پر کوئی قدغن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. دین کی تبلیغ بھی ہمارے علماء کا شیوا ہے, دیگے کھلانا بھی شیوا ہے. کچھ لوگ دیگے پر پڑ گئے, تو میں نے کہا جو اتنی جمع کر لی اس میں بھی تو کام کچھ نہیں کیا تم نے, نہیں سمجھے آپ. خیر چلے, موضوع دوسری طرف جائے گا, میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ہمارے بھائی موجود ہیں حضرت علامہ مفتی اسرار اللہ صاحب قبلہ مد ذلہ العلی, ان کا آنا بھی اللہ رب العالمین قبول فرمائے. ان کے والد گرامی بڑے مجاہد ہیں, صبح سرحد میں بہت بڑا علمی کام کیا ہے, حضرت صاحب بھی خود بہت ذی علم شخصیت ہیں. ہم مشکور ہیں آپ کا کہ آپ تشریف لائے, ہماری سرپرستی فرمائی. اب آپ سنیے حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کا ربط اور تعلق سے میں حضرت ہاشم کا ذکر کر رہا ہوں. ہاشم آپ کا لقب مبارک ہے, اور ہاشم کا معنی ہمارے علماء نے یہ کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا, چوریاں بنانے والا. آپ کی سخاوت کا غلبہ یہ تھا کہ جس وقت اہل عرب بندہ بندے کو کھا رہا تھا, اور بغض اور انانیت اور حوث پرستی اتنی تھی کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹا جا رہا تھا, تو اس وقت حال یہ کہ سرکار کا یہ خاندان جن کی پشت میں اور جن کے رحموں میں حضور کا نور منتقل ہوا, تو ان سے حضور کا تعارف ہوا ہے, تو رب نے ان کو نبوی اوصاف سے ایسے مستصف کیا کہ جو سب سے بڑا وصف انبیاء کا ہوتا ہے غریبوں کو کھانا کھلانا. تو آپ دیکھیے کہ مکہ کا معاشرہ جہاں خود غرضی میں جل رہا تھا, تو صرف خاندان رسول تھا جو غریبوں کی مدد کر رہا تھا. بولیے سبحان اللہ. حضرت ہاشم کو جب یہ اطلاع ملی کہ مکے کے اندر قحط پڑ گیا ہے, اور لوگ زبان سے جو وہ چاٹ رہے ہیں پتھروں کو, اور لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں, کسی کے سامنے اپنی غیرت کو دکھاتے نہیں کہ مانگیں گے تو حال خراب ہوگا, دس دس پانچ پانچ آدمی گاؤں چھوڑ کر جاتے ہیں, دور پہاڑوں میں بسیرا کرتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, اور وہی مر کھپ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ ان کا ایک قوم کی ایک نخوت تھی. جب یہ بات حضرت ہاشم کو پتا چلی, آپ بہت بڑے تاجر تھے, آپ ملک شام سے لوٹے, آپ کو پتا چلی, آپ نے اپنے قافلے کو تیزی سے دوڑانا شروع کیا. وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے گرد و نواح میں جتنے محلے آتے رہے, بازار آتے رہے, وہاں سے اناج اور روٹیاں خریدتے رہے, یہاں تک کہ کئی مہینوں کا راشن آپ نے اونٹوں پر لادا اور لے کر مکہ مکرمہ پہنچے, اور پھر جو لنگر شروع ہوا جو آج بھی مدینہ منورہ میں بٹ رہا ہے. اور یہ خیال دیکھیں انسانیت اور طرز اللہ کے بندوں کا سلحاظ کیسا, کہ یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کچھ بوڑھے بھی ہوں گے, کچھ کمزور بھی ہوں گے جو کھا نہیں سکیں گے, تو شریر شوربے میں روٹی کو ڈبو کر دینا وہ ہضم کیسے کریں گے. تو اپنے خدام کے ساتھ خود بیٹھ کر روٹیوں کا چورا بنایا کرتے تھے کہ جناب اگر کوئی بوڑھا شخص اسے کھائے تو اسے نگلنے میں آسانی ہو جائے. یہ کرم نوازی جو تھی وہ حضرت ہاشم کو اسی لقب سے آپ کو ہاشم پکارا گیا. آپ بہت بڑے تاجر تھے، میں بہت مختصر کرتا ہوں، سیرت کا درس ہوگا تو انشاءاللہ تفصیل کریں گے. آپ بڑے تاجر تھے، آپ روانہ ہوئے اور آپ نے مدینہ منورہ جو اب تک یثرب تھا، کیونکہ اس کو مدینہ تو میرے آقا نے بنایا نا، تو آپ سمجھانے کے لیے صرف بتایا، اب میں مدینہ بولوں گا، کیونکہ طبیعت یہ چاہتی نہیں ہے، تنزل کر کے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے فرق میں نے واضح کیا. تو حضرت ہاشم آئے اور کچھ دن آپ نے مدینہ میں گزارے، اور بنو نجار قبیلے کے اندر آپ کا نکاح ہوا سلمہ نامی خاتون سے، اور آپ اس علاقے میں رہے کچھ دن. اس کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر مکہ بھی آئے جہاں آپ کا آبائی گھر تھا. اس کے بعد دوبارہ آپ اپنی اہلیہ کو، یہ بنو نجار قبیلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عاشق تھا، وہ اس لیے تھا کہ اب آپ سنیں گے، ان کی بچیوں نے جو حضور کا استقبال کیا، اس خاندان نے استقبال کیا، بولنا سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور پر جو نشاور ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جہاں مذہبی جذبہ ہے وہاں نسبی جذبہ بھی ہے. تو آپ نے اپنی اہلیہ کو مدینہ منورہ چھوڑا، اور پھر آپ تجارت کے سلسلے میں، علماء نے دو قول کیے ہیں کہ ایک تو فلسطین کا قول سب سے زیادہ کتابوں ملتا ہے، کہ آپ روانہ ہوئے اور وہیں پر آپ علیل ہوئے اور آپ کا وصال ہو گیا، اور فلسطین کی سرزمین پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے دادا، ان کا وہاں پر وصال ہوا، اور وصال ہونے پر ان کا مزار مقدس وہیں پر یہ ہے، اور یہاں مدینہ منورہ میں جو آپ کی اہلیہ تھی ان کے صدف پاک سے حضرت ہاشم کے بیٹے پیدا ہوئے، اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب تھے. حضرت عبد المناف کے جہاں بیٹے ہاشم ہیں، وہیں ایک بیٹے ان کے مطلب بھی تھے. جب ان کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اپنے بھتیجے کی محبت میں مکہ سے آئے، حضرت ہاشم کے بھائی، اور ان کو لے کر کے میں اپنے ساتھ ان کو رکھوں گا، اور لے کر مکہ مکرمہ آئے اپنے اونٹ پر بٹھا کر. تو جو کیفیت لوگوں نے دیکھی، کیونکہ غلامی کا دور تھا، جو کیفیت لوگوں نے دیکھی، اس کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مطلب کا غلام لگتا ہے، تو اس لقب سے آپ مشہور ہو گئے عبد المطلب، ورنہ آپ کا پیدائشی نام شیبہ بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت مطلب جب پیدا ہوئے تھے تو پیدائش کے وقت ان کے سر پر کچھ بال سفید تھے، تو اس نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، جس کو بوڑھا بھی کہتے ہیں، شیبہ رکھا گیا تھا. لیکن آپ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے چچا جو مطلب تھے، وہ جو آپ کو مکہ مکرمہ میں لے کر آئے، تو اس سے وہ لقب مشہور ہوا، اور اتنا مشہور ہوا کہ آپ نے پھر اپنے چچا کی نسبت کو چھوڑا ہی نہیں، اور اسی نام سے آپ عبد المطلب پکارے گئے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر سیرت کی کتابوں کے اندر ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھنے کا شرف اللہ ہمیں عطا فرمائے. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، جب چچا کا انتقال ہوا، اس کے بعد طوالت سے بچتے ہوئے آپ کو باقاعدہ طور پر قریشی، عدنانی اور ہاشمی ہونے کی وجہ سے، اور اعلیٰ کردار اور بہادر اور جرأت مند ہونے کی وجہ سے، آپ کو باقاعدہ طور پر قریشیوں نے منتخب کیا، اور آپ مکہ مکرمہ کے اندر قریش کے ترجمان یعنی مکہ کے والی بنائے گئے. آپ کی اولادوں میں آپ کے 10 بیٹے مشہور ہیں، جس میں چند بیٹے وہ ہیں کہ جن کو بہت زیادہ شہرت ملی، لیکن میں انہی کا ذکر کروں گا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ مضبوط رہے، اور وہ حضور کا نور جن کے اندر منتقل ہوتے ہوئے آگے آیا. اس میں حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، انہی کے بھائی حضرت عباس، انہی کے بھائی حضور سید الشہداء. تو گویا حضرت عبداللہ تو حضور کے والد ہوئے، اور یہ دونوں چچا ہوئے. ٹھیک ہے، میں 3 اصلیوں کے صرف یہاں پر نام لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، چچا ہوئے. تو اب حضرت سید الشہداء، حضرت عباس اور حضرت عبداللہ، یہ اولادوں میں سب سے زیادہ عزت انہوں نے پائی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ. آپ کی چند بیٹیاں بھی تھیں، جس طرح آگے واقعے میں ذکر آ جائے گا، بیٹیاں بھی تھیں. جب حضرت عبداللہ، جو حضرت عبد المطلب کے انتہائی لاڈلے تھے، جب سن بلوغ کو پہنچے اور اس مقام پر پہنچے، تو حضور کا نور جو آپ کی پیشانی میں ہے، تو سارے مکہ کے حسین ایک طرف اور سیدنا عبداللہ ایک طرف. حضور کی ولادت کی شب اکثر ہمارے علماء، عاشق علماء، عاشق مجمع کے اندر، سارے علماء اہل سنت کے عاشق ہیں، تو باقاعدہ طور پر کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. تو وہ جو صبح بہارا ہوتی ہے تو ہمارے وہاں ایک طریقہ عشق کا چلا آیا ہے کہ صبح بہارا کے وقت حضور کے والدین کا ذکر ہوتا ہے اور بالکل جو وقت بہارا کا وقت ہوتا ہے اس وقت ان واقعات کا ذکر ہوتا ہے جب نور مصطفیٰ حضرت سیدنا عبداللہ کی جبین مقدس سے ہماری ماؤں کی عزت قربان ہو سیدہ آمنہ بنت وہب کے صدف مبارک میں منتقل ہوا تھا. بولیے سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ, اس کو میرے امام نے سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سا ہاتھ پہ لاکھوں سلام. بولیے سبحان اللہ. اب میرے دوستو اس کو اس ترتیب کے ساتھ سنیے. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نکاح کے لیے حضرت عبد المطلب, یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے, یہ استیاب میں بھی ہے, یہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا, تقریباً کتابوں کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عبد المطلب جناب وہب کے گھر گئے, یعنی سیدہ آمنہ کے والد. یہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا, یہ بہت مشہور نام ہے اور ملتے جلتے نام ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. سیدہ آمنہ کے والد کا نام ہے وہب اور ان کے بھائی یعنی آپ کے چچا کا نام ہے وہیب. اس کو واو سے بھی لکھا گیا, الف سے اوہیب بھی لکھا گیا, وہیب بھی لکھا گیا. یہ دو قسم کے املے ہمیں عبارت کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ دو بھائی بہت مشہور ہیں اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اوپر حضرت سیدنا قصی سے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں ملتی ہیں. اور اس وقت جس طرح سیدنا عبداللہ اپنی خاندانی وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے, اسی طرح میری ماں کی عزت قربان ہو سیدہ آمنہ اپنی شرافت میں عرب کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے. یعنی دونوں اعلی خاندان بنو زہرا, سیدہ آمنہ کے خاندان کو کیا کہا جاتا ہے, بنو زہرا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو عبد المطلب یا بنو ہاشم, قریشی دونوں ہیں. سیدہ آمنہ بھی قریشی ہیں. کیوں, یہ پھر عرض کریں گے. حضرت سیدنا قصی کے جہاں ایک بیٹے عبد المناف ہے وہیں دوسرا بیٹا زہرا ہے. زہرا سے مراد یہ تو عورتوں کا نام ہے, ان کا نام کوئی اور تھا لیکن ان کی چہیتی بیٹی کی وجہ سے ان کو زہرا کہا گیا. اور ان کے بیٹے حضرت سیدہ آمنہ کے والد ہیں. تو یہ گویا کہ یہ سلسلہ وہیں سے حضرت قصی سے مختلف ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات. تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہتا ہوں اس وقت اللہ نے اگر ہمیں ہزار سال زندگی دی ہوتی نا تو میں کہتا ہوں یہ جو پانچ منٹ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ بھاری ہے, جس میں ہم اتنا بزرگ کو برتر ذکر کر رہے ہیں. وہ عام آدمی کے باپ کا ذکر کرو تو وہ آگے سے جیب سے پیسہ نکال کے دیتا ہے اور شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے, میرے باپ کی تعریف کی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاندان وہ ہے جس کو خدا نے بنایا بھی با کمال اور تعریف بھی خدا نے خود کی ہے. تو اگر اس جذبے سے لقد جاکم رسول من انفسکم سے اگر دیکھیں تو جو سرکار سرکار کے والدین کا ذکر کرتا ہوگا تو حضور اس سے کتنا راضی ہوتے ہیں. میرے دوستو اگر توجہ فرمائیے اس طرف, تو حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ لینے کے لیے وہب کے گھر گئے اور جناب وہب سے انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی آمنہ سے میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی ملاقات ان کے بھائی اوہیب یا وہیب سے ہوئی اور ان کو حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح تمہاری بھتیجی آمنہ سے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے قبول کیا, خاندان ایک تھا. ابھی یہ رشتہ طے پایا اور اسی مجلس کے اندر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے وہیب کی بیٹی حالہ اس سے نکاح طے کیا. یعنی دو بھائی ہیں وہب اور وہیب اور ان کی بیٹی یعنی سیدہ آمنہ کی چچا کی بیٹی, ان سے نکاح حضرت عبد المطلب نے کیا اور سیدہ آمنہ سے نکاح حضرت عبداللہ نے کیا. یعنی باپ بیٹے کا نکاح ایک مجلس میں. اور سیدہ آمنہ جو وہب کی بیٹی ہیں ان سے حضور پیدا ہوئے اور حالہ جو احیب کی بیٹی ہے اور عبد المطلب کی بیوی ہے ان سے سید الشہداء پیدا ہوئے.
بولی سبحان اللہ.
تو یہ نسبت آپ سید الشہداء کی یہ بھی یاد رکھیں آپ, یعنی رضائی بھائی ہونا تو اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ اس رشتے کے اعتبار سے حضرت آمنہ کے خالہ کے بیٹے ہیں, سگی خالہ. بولنا سبحان اللہ, خالہ کے بیٹے ہیں. تو جب خالہ کے بیٹے ہوئے سمجھ رہے ایک رشتے سے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت سیدہ آمنہ کے چچا کی بیٹی کے بیٹے ہوئے تو وہ رشتے میں بھائی ہوئے اور اس رشتے سے حضور کے پھر ماموں ہوئے. تو یہ خاص نسبت انصاب کے اندر علماء نے بڑے مبارک الفاظ کے ساتھ حضرت سید الشہداء کی منقبت کے اندر ذکر کی. ایک بات, اب آئیے اس خاندان کے شجرے سے متعلق میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو وقت ہمارے پاس رہ گیا. جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بڑے اہم موضوع کی طرف ہم آگے چلتے ہیں. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں حضرت عباس, بولو سبحان اللہ, اور حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی شخصیت بڑی اعلیٰ ہے. علماء نے لکھا کہ حضرت عباس حضرت سید الشہداء سے بڑے ہیں اور حضور کے بڑے چچا ہیں, حضور کے بڑے چچا ہیں. اور سرکار ان کا ایسا ادب کرتے, صحابہ نے کہا کہ ایسا ادب کرتے جس طرح بچہ اپنے باپ کا کرتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اور انہی کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ بندے کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے. حضرت عباس کب اسلام لے کر آئے اس کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت بدر کی جنگ لڑی گئی تو حضرت عباس کفار کے ساتھ آئے لیکن لڑنے کے لیے نہیں آئے. آپ اسلام کی حقانیت کو قبول کر چکے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں یہ کہہ دیا کہ میرا چچا اگر کسی کے سامنے آئے تو تلوار نہیں اٹھانا. بولو محمد سے سبحان اللہ. فرمایا میرا چچا عباس اگر کسی کے سامنے آئے تو تلوار نہ اٹھانا. دیکھو صحابی جو ہوتے ہیں نا وہ معصوم نہیں ہوتے, وہ محفوظ ضرور ہوتے ہیں. معصوم اور محفوظ کا فرق یہ ہے کہ جو معصوم ہے اس سے عمدن گناہ نہیں ہوتا, جو معصوم ہے اس سے عمدن نہ صغیرہ نہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتا, اور جو محفوظ ہے جو غیر نبی ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے عمدن, لیکن اس کی شان یہ کہ فوراً نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے, رکتا نہیں اس پر, اصرار نہیں کرتا فوراً کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کا پورا مصداق. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے یہ بات سن لیجئے, اہل سنت حضرات صحابہ کو معصوم نہیں مانتے, محفوظ مانتے ہیں. یہ عقیدہ سمجھانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس سطح پر آپ پہنچ چکے ہیں. یعنی خطا ہو سکتی ہے لیکن رکتے نہیں پھر اس پر, حضور کی صحبت کی برکت سے فوراً رجوع اللہ کرتے ہیں اور اللہ رب ان کی پھر خوشی سے تعریف بھی فرماتا ہے. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کہی رضی اللہ عنہما, اور یہ سرکار کے دادا کی کیا شان ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں. جو سرکار تو اتنا خوش ہوتے تھے کہ سرکار نے حنین میں جب تلوار نکالی نا کافروں کو بھگانے کے لیے, کافر آ گئے گھیر لیا انہوں نے, کہا دیکھتے ہیں یہ ہماری طرح انسان ہے, ان کو پتا نہیں اللہ کے محبوب ہیں یہ. سرکار نے فرمایا کس کو ڈرا رہے ہو, ہم جہاں چٹائی پر بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں تلوار کھینچتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. جب چٹائی پر بیٹھ جائیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا اور جب تلوار نکال دے تو کوئی اسے اندر کر نہیں سکتا. بخاری شریف میں موجود ہے حنین میں طائف کے سنگ دل پتھر کی طرح مضبوط کافر جن کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا, بنو ثقیف, جب وہ حوازن آ گئے سامنے جن کے نام سے کفر ڈرتا تھا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا اور بھگدڑ مچ گئی صحابہ پیچھے ہٹے, سرکار نے اپنے اسی چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا جان آواز لگاؤ پیٹ دکھا کر کوئی نہیں بھاگے گا. حضرت عباس کا قد بہت اونچا تھا اور آواز بہت بڑی تھی, بخاری مسلم میں موجود ہے, انہوں نے آواز لگائی, آواز ایسی لگائی کہ کہنے والے کہتے ہیں اگر اونٹنی کا حمل ہو تو وہ گر جائے, اتنی بڑی ان کی آواز تھی حضرت عباس نے. لیکن حضرت عباس کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے میرے ہاتھ بھی کانپے لیکن میں نے دیکھا کہ حضور سفید خچر پر سوار تھے اور وہ خچر پیچھے نہیں, سرکار اس کو کھینچ کر آگے لے جا رہے تھے اور کافروں کے لشکر میں گھس کر حضور نے تلوار کھینچی اور فرمایا کس کو بھگا رہے ہو,
انا النبی لا کذب
انا ابن عبد المطلب
فرمایا کس کو ڈرا رہے ہو انا النبی لا کذب میں سچا نبی ہوں بات غلط نہیں کرتا دعویٰ کذب کا نہیں حقانیت کا ہے اور جہاں خود کو نبی کہا تو بازو کی طاقت کے لیے یعنی یہ جمع ہوں میں یہ نبوت کی شان ہے لیکن اب تمہیں بتا دوں کہ نبی آتا ہی عبد المطلب کی اولاد میں ہے پھر کیونکہ یہی وہ نور ہے جو حضرت ابراہیم سے چلتا ہوا آیا اور ختم نبوت کا سہرا انہی کے سر پر باندھا گیا تو اب آپ شعر کا وزن دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں میرے آقا انا النبی لا کذب میں سچا نبی ہوں جھوٹی بات نہیں کرتا اور دوسری جگہ فوراً بازو کی طاقت بتاتے ہو بیٹا ہوں عبد المطلب کا یہ تمہاری بھبکیاں مجھے کیا کریں گی تم 100 بندوں سے مجھے گھیر لو تو تم سمجھو میں بھاگ جاؤں گا فرمان نبی ہوں اور نبی بھی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا بھی ہوں میرے دادا کو جانتے ہو عرب کا چپا چپا ان کی بہادری کی گواہی دے رہا ہے یہاں پر سمجھنے والوں کا دل کھلا کہ سیدنا عبداللہ کا ایمان کتنا بلند ہے اور حضور کو محبت کتنی ہے کہ ایک شعر کے مصرے میں حضور خود کو نبی کہہ رہے ہیں یعنی خود کی گواہی دینے کے لیے حضور ایک شعر کے مصرے میں خود کو نبی کہہ رہے ہیں دوسرے میں اپنے آپ کو عبد المطلب کا بیٹا کہہ رہے ہیں یعنی ایک وزن پر لا کر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی ہونا ایک حرمت کی بات ہے تو اسی طرح فضیلت میں میرے لیے عبد المطلب کا بیٹا ہونا بھی حرمت کی بات ہے لہذا سیدنا عبد المطلب کا ایمان اتنا معتبر تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کی تفسیر میں جس ذات کو متعین کیا وہ حضرت عبد المطلب ہے تو اندازہ لگائیے کہ حضور کے قلب میں آپ کا مقام کیا ہوگا اور حضرت سیدنا عبد المطلب کتنے بڑے مومن ہوں گے بولے نا سبحان اللہ یہ تو ہے اب حضرت عباس کی طرف آئیے اور حضرت سیدنا شہدا کی طرف ہم چلتے ہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ جو وقت ہمارے پاس آگے رہ رہا ہے حضرت عباس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عبد المطلب کے پرتوں ہیں یعنی عکس ہیں ان کے جمال کا ابھی میں بتاتا ہوں چند باتیں آپ کے سامنے کیونکہ سید الشہداء کو جب سلام پیش کرنا ہے تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ڈائریکٹ اس سے نہیں کہتے آپ بڑے حسین ہو بلکہ اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کے والد صاحب بہت خوبصورت ہیں آپ کے والد بہت نیک آدمی ہیں آپ کے بڑے بھائی کی تو بات کیا ہے وہ کہے گا پھر میری تعریف رہنے تو اسی سے میں خوش ہو گیا ہوں یہ آداب گفتگو ہے کیا ہے بولیے یہ آداب گفتگو کیا گھرانہ ہے آپ کا آپ کے والد گرامی کی کیا بزرگی ہے کیا حسن ہے آپ کے بڑے بھائی صاحب آپ کی پھوپھی جان آپ کے گھر والے آپ کی دادی جان وہ وہیں سے کہہ دو کیا چاہیے لے جاؤ مجھ سے بولے نا سبحان اللہ تو یہ آداب گفتگو ہے اس لیے میں حضرت عباس کا قصیدہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں حضرت عباس ایمان کب لائے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بدر سے پہلے ہی آپ ایمان لائے ہیں اس کا اظہار آپ نے بدر میں فرمایا ہے وہ کیسے کہ جب بدر کی جنگ ہوئی ہے توجہ ہے آپ کی جب مارکہ بدر ہوا ہے کیونکہ دیکھو میں نے کچھ میڈیسن لی ہے جس کی وجہ سے میرے سر میں درد بھی ہے لیکن اگر تم میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ مل کر احد کے کنارے پر سید الشہداء کے دربار میں قدموں کی طرف کھڑے ہو کر تصور میں کہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے نا تو الحمدللہ دید ہوتی رہے اور جان نکلتی رہے کیونکہ ہر غم کا مداوع اچھے تصورات ہیں دل و دماغ کا سکون ہے توجہ رکھیے گا میری طرف حضرت عباس جب بدر میں آئے تو کافروں کے ساتھ آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا چچا اگر کسی کے سامنے آ جائے تلوار کوئی نہیں کھینچے گا بات چلی تھی کہ صحابہ معصوم نہیں ہوتے تو ایک صحابی تھے تربیت میں تھے ابھی صدیق اکبر نے یہ بات نہیں کی فاروق اعظم نے یہ بات نہیں کی عثمان و علی نے یہ بات نہیں کی بولو سبحان اللہ عشرا مبشرہ نے یہ بات نہیں کی اصحاب بہت رضوان نے یہ بات نہیں کی سابق الاولون میں سے کسی نے بات نہیں کی ایک صاحب تھے انصاری تھے ان کے دل میں یوں ہی خیال آیا تو اپنے دوست سے یوں کہا یار تنقید تو نہیں کرتا لیکن ایک بار سمجھ میں نہیں آئی ہمارے جتنے رشتے دار ہیں وہ تو مرے گئے اور یہ کیا بات ہے کہ میرا چچا جو آ رہا ہے کافروں کے ساتھ اس پر تلوار نہ اٹھے تو دوسرے نے کہا جملہ واپس لے تو اس نے کہا کیوں کہا ایسی بات نہیں کرتے یہ بے ادبی ہوتی ہے کہا اس میں بے ادبی ہوتی ہے پہنچ گئے حضور کے پاس
اور اعلان کر دیا حضور میرے منہ سے جملہ نکلا ہے، اعلان کر دیا حضور یہ جملہ نکل گیا ہے، آقا نے فرما معاف کیا، فرما حضور آپ نے معاف کیا لیکن میں منافق نہیں ہوں، میری دلیل چاہیے، فرمایا کیا، فرما شہادت کی دعا کریں کہ میں آپ کے نام پر شہید ہو جاؤں تاکہ دلیل بنے میں منافق نہیں ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کی اولاد اور خاندان کا ادب کرنے والا ہوں۔ حضور نے دعا فرمایا، اسی غزوے میں وہ شہید ہو گئے، سمجھے آپ، اس کو کہتے ہیں رجوع اللہ کا اعلیٰ مقام، سمجھنے۔ تو حضرت عباس گرفتار ہوئے، جب جنگ ہوئی نا، جنگ ختم ہو گئی، تو یہ بات تو صرف حضور کو پتا ہے، اب جب جنگ ہوئی، اب اعلان کے لیے بہانہ کیا بنا، جب جنگ ہوئی تو اس میں مشاورت، آپ سنتے رہتے ہیں بدر میں، مشاورت یہ ہوئی کہ کافر چھوٹنا چاہتا ہے وہ پیسہ دے اور جائے، جس کو گرفتار ہم نے کیا ہے، اور جو پیسہ نہیں رکھتا وہ ہمارے 10-15 بچوں کو پڑھائے، اچھا خطاط بنائے، جس وقت ہمارے بچے پڑھنے لگ جائے، اچھا لکھنے لگ جائے تو اس کو چھٹی ہے، یہ شرط ہو گئی۔ یعنی جو کافر قیدی ہوئے ان کو کیوں چھوڑیں، کس بات پر چھوڑیں، جرمانہ کیا ہے، لڑنے کے لیے آئے، جرمانہ کیا ہے، کہ جرمانہ یہ کہ فدیہ دو، ایک خاص رقم متعین کر دی گئی، یہ دو، اگر پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر تمہیں پڑھنا لکھنا اگر آتا ہے تو پھر ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ اتنے میں حضرت عباس کی باری آئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، میں تو کچھ نہیں لایا، کیا کہنے لگے، میں کچھ نہیں لایا، آقا نے فرمایا، چچا جان، آنے سے پہلے آپ نے میری چچی ام الفضل سے بند کمرے میں یہ کہا تھا کہ یہ سونے کی سے بھری ہوئی صندوقچی اپنے پاس رکھ لو، میں بدر جا رہا ہوں، اگر مر گیا تو میرے بیٹے عبداللہ اور فضل کو یہ سونا دے دینا، اور آ گیا تو مجھے واپس کر دینا۔ حضرت عباس نے آنکھیں تھوڑی کشادہ کر کے پوچھا، یہ تو میری اور آپ کے چچی کے درمیان کی بات تھی، یہ آپ کو کس نے بتا دی؟ فرمایا، جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے اسی نے بتا۔ حضرت عباس نے اس وقت 100 اقیہ سونا، بدر کی تاریخ پڑھیے، سب سے بڑا فدیہ حضرت عباس نے لیا، اور دونوں ہاتھ حضور کے پکڑے آئے، منظر دیکھو دماغ میں آتا ہے، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ پکڑ کے حضور سے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ بات تو میری بیوی اور میرے درمیان تھی، تو میں اب اعلان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں جس کے مبارک ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عباس ایمان لائیں، اور یہ چچی بھی حضور کی بڑی بڑی معتقد تھی، جب چچی جان امید سے ہوئی تو کس کو کیا پتا، حیادار گھر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو ام الفضل کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا، مبارک ہو۔ توجہ کریں اس بات کی طرف میرے دوستو، حضرت عباس کی اہلیہ ام الفضل، بولو سبحان اللہ، ام الفضل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے کو دیکھ کر فرمایا، چچی جان مبارک ہو۔ انہوں نے کہا، جی خیر مبارک حضور، لیکن اس مبارک کی وجہ، فرمایا، تمہارے شکم میں میری امت کے خلفاء کا باپ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ پیدا ہوا، عباسی حکومت چلی نا، تو عباسی حکومت کے جو اصل ہیں وہ کون، حضرت عبداللہ، حضرت عباس کے بیٹے، وہ ماں کے پیٹ میں آئے، اور سرکار نے ان کا چہرہ دیکھ کر فرمایا، فضل چچی جان، تمہارے بطن میں میری امت کے خلفاء جنہوں نے 400 سال حکومت کی ہے، ان کا باپ عبداللہ موجود ہے، اور ٹھیک کچھ دن کے بعد حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی، جن کو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جن کو جلدی میں آپ ابن عباس بھی کہہ دیتے ہیں، ابن عباس بھی کہہ دیتے ہیں، ابن عباس کا تو معنی ہوا عباس کا بیٹا، ان کا نام تو عبداللہ تھا نا، تو پورا نام آپ کیا کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس، اور یہ پھر حضور کے اتنے لاڈلے تھے کہ بچپن سے حضور کے ساتھ رہے، بہت چھوٹی عمر تھی جب سرکار نے وصال فرمایا تھا، لیکن حضور کے قریب ہی رہتے تھے، حضور کے بولیے، اور حضور کے قریب رہ رہے کے، جیسا امام حسن و حسین صفوں میں کھیلتے تھے، چھوٹے تھے نا، ادھر سے آگے ادھر سے آگے، لیکن صرف حضور کی نظر سے علم اتنا ملا کہ جہاں حضور نے فرمایا نا کہ میرے 14 نجیب ہیں، اس نجیب میں جہاں خلفاء ہیں وہاں امام حسن حسین بھی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نقبا نجبا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، نقیب نبی کے اس ساتھی کو کہتے ہیں جو نبی کا خاص مشیر ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو 3 ملے، فلا نبی کو اتنے ملے، میں مصطفیٰ ہوں، مجھے خدا نے 14 نقیب عطا فرمائے. پوچھا گیا کون؟ فرما ابو بکر و عمر و عثمان و علی و بلال و حسن و حسین و 14 کے نام. اب دیکھیں بچے لیکن حضور کے مشیر. تو حضرت عبداللہ، حضرت امام حسن و حسین کی عمر نہ دیکھو، ان پر حضور کی عنایات دیکھو، اور یہی شان حضرت عبداللہ کی ہے، عبداللہ ابن عباس کی. حضور کی صحبت میں رہتے تھے، سرکار ان سے مزاح بھی فرماتے تھے، بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو یہاں تک لکھا کہ جبریل اپنی اصل شکل میں کمرے میں موجود تھے، اور حضرت عباس بس دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ کھیلتے ہوئے آگے کمرے میں، تو کا قریب تھا کہ ان کا جسم جھلس جاتا، کیونکہ ان کی تپش اتنی ہے، اور ان کا دل بیٹھ جاتا اور مر جاتے، اندھے ہو جاتے. سرکار دو عالم نے فوراً حضرت عباس کو پکڑا، عبداللہ ابن عباس کو سینے سے لگایا اور ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا. سوال ہوا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کہ آخری عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی، نابینا تو اسی وقت ہو جاتے، مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا تو آنکھیں باقی رہی، آخر عمر میں ہوئے نابینا اس لیے تاکہ جبریل کی بھی لاج رکھ لی جائے. جو ہے آپ کی تو سنیے، سید الشہداء کی برکت. حضرت عباس کی اہلیہ سیدہ ام الفضل، ان سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، بچے تھے، وضو کے لیے پانی لے آئے، سرکار کے ساتھ تہجد میں شریک ہو گئے. یہ وہی ہے نا جن کو حضور نے دعا دی تھی، جو اکثر آپ حدیث سنتے، اور بچے تھے لیکن مؤدب تھے. سرکار نے تہجد میں کھڑا کی اپنے ساتھ کندھے سے لگا کر، تو پیچھے ہٹ گئے، پھر کھڑا گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر لگا کر، پھر پیچھے ہٹ گئے. فرمایا تو میرا ایسا لاڈلا ہے، تجھے میں کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. انہوں نے کہا حضور ما کان ینبغی ان یصلی حذاک انت رسول اللہ، حضور مجھ پر لاڈ کرتے ہیں، میں آپ کی گود میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، کس ماں نے جنا ہے کہ جو آپ سے کندھا لگائے. سرکار نے اسی وقت دعا مرحمت فرمائی کہ اللہم علم بالتاویل وفقہ فی الدین، مولا کرم کر دے، اب یہ مراد کو پہنچ گیا ہے، چھوٹا لیکن مرادوں کو پہنچ گیا ہے، قرآن کا علم دے، دین کا تفقہ دے. حال یہ ہوا حضور کی صحبت اور نگاہ کرم اور شفقت سے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں سارے بڑے صحابہ جن کی داڑیاں سفید تھی، اور حضرت عباس جو عمر میں بہت چھوٹے تھے، حضرت فاروق اعظم ان کو پہلی کرسی پر آگے بٹھاتے، کسی نے کہا بچہ ہے یہ، فرمایا بچہ ہو کر بڈھا ہے. نہیں سمجھے آپ، فرمایا بچہ ہو کر بوڑھا ہے، یہ بچہ ہے لیکن اس کا دماغ بوڑھوں کی طرح کام کرتا ہے. تو یہ صحبت مصطفیٰ، بولے سبحان اللہ. اب ذرا جلدی سے سنیے، حضرت عباس نے اسلام قبول کیا، 100 اقیہ سونا بدر میں دیا. کتنا بولیے؟ 100 اقیہ. اور ان کی عزت کتنی ہوتی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا فتح مکہ میں، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. حضور تو 10,000 کا لشکر لے کر آ گئے تھے مکہ کے پیچھے، کیونکہ انہوں نے ظلم اتنا کیا تھا، اتنے صحابہ مار دیے تھے انہوں نے فتح مکہ میں، صلح حدیبیہ کے صلح ناموں کو انہوں نے توڑا، بندوں کو مارا، 18 صحابہ کو مسجد حرام میں مارا. سرکار 10,000 کا لشکر لے کر جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جناب ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، قریش کے سردار تھے، وہ دوڑے دوڑے گئے حضور کو راضی کرنے کے لیے، لیکن صحابہ یہ کہتے تھے حضرت عمر نے کہا جہاں ابو سفیان کو دیکھنا تو اس کی گردن مارنا. لیکن ابو سفیان بھاگتے ہوئے سرکار کے چچا حضرت عباس کے پاس آ گئے، کہ لیں کہ حضور کو راضی کروا دو، راضی کروا دو. تو سر اب یہ منظر بڑا پیارا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئے 10,000 صحابہ کے درمیان، اور قلب کے اندر جو لوگ تھے، یعنی جیش کا عالم یہ تھا کہ مقدمۃ الجیش آگے لشکر کا، ایک میں منع، ایک میں سرا، دائیں طرف کا پروٹوکول ایک طرف ہے، بائیں طرف کا پروٹوکول ایک طرف ہے، سامنے کا پروٹوکول ایک طرف ہے، اور قلب میں حضور ہیں. حضور جو قلب میں، تو 10,000 کا لشکر ڈیوٹیاں بٹی ہوئی ہیں، اور جہاں حضور درمیان میں ہے تو سارے حضور کو جنہوں نے گھیرا ہوا ہے وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے کہ انہیں ہری ہیں. کیا باندھی؟ بولیے بولیے محبت سے، کیا ہری پٹیاں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں، اور یہ ہرا ہری پٹیاں اس بات کی علامت ہے کہ مصطفیٰ کا قریبی گروہ ہے. یا آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیں، کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر پڑھ لیں کہ یہ علامات رہی ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر تو کئی حوالے گویا کہ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جو میں آپ کی خدمت میں بات، بلکہ اگر ہر ایک کی بات کرتے ہیں تو سرکار نے فتح مکہ کے حضور نے جو اپنا حج کیا اس میں حضور کے حج کے احرام کے اوپر چادر ہری تھی، حضور کے اوپر کی چادر کیا تھی؟ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کثرت سے سبز امامہ پہنتے تھے، بالکل آپ دیکھ لیے جناب بدر کے اندر جب صحابہ اترے، تفسیر اٹھا کر دیکھیں، جب بدر کے اندر جناب جو ہے کہ وہ آسمان سے فرشتے اترے تو ان کے سروں پر سبز پگڑیاں تھیں۔ آپ کے سامنے میں نے ملا علی قاری کا حوالہ پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرا پر پہنچے تو سدرا کے پتے ہرے ہرے چمک رہے تھے، قریب جا کر دیکھا گیا تو ملا علی قاری کہتے ہیں پتے ہرے نہیں تھے، انبیاء کی روحوں کا کلر ہرا ہے۔ یہ مرقات شرع مشکات میں موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان اقدس میں بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے، ابو سفیان گئے اور انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ مجھے عمر ڈھونڈ رہا ہے اور جہاں پکڑے گا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ عمر تک بات پہنچ چکی ہے کہ مکہ کے لوگوں نے صحابہ کو مارا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ عمر کا غصہ بھی اللہ کے لیے، نرمی بھی اللہ کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک جگہ حضور نے پڑھاؤ ڈالا، تو وہ جگہ ایسی تھی کہ پہاڑی علاقہ تھا، یعنی نیچے سے دیکھو نا تو اوپر تک نظر آئے۔ تو رات کے وقت جب ابو سفیان مکہ سے جلدی آئے کہ حضور سے میں سفارش کروں گا، اور سارا معاملہ کرنے کے بعد جب مدینے میں کوئی بات نہ بنی تو وہ راستے میں تھے، تو راستے میں جب رات کو جب حضور نے پڑاؤ ڈالا تو لشکر کو جب دیکھا کہ پوری وادی لائٹ سے جگمگا رہی ہے تو کلیجہ منہ کو آیا، اتنا بڑا لشکر اگر مکہ میں گھس گیا تو ہمارا حل کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کچھ کرو، کیا کریں؟ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو سب سے بڑی چوکی تھی جس پر تلاشی کر کے بندے چھوڑے جاتے تھے، اس چوکی کا انچارج فاروق اعظم تھے، اور ایک ایک بندے کو دیکھے، ایک ایک بندے کو۔ اب اس چوکی کے باہر حضرت عباس کا خیمہ تھا، ابو سفیان کسی طریقے سے حضرت عباس کے خیمے میں چلے گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور اپنے اس چچا کا ادب کتنا کرتے تھے۔ چلے گئے اور ان کو کہا کہ کچھ بھی کرو، راضی کرو۔ واقعی میں یہ موجود ہے کہ حضرت عباس نے ایک بات تو یہ کی کہ تو تو ہے ہماری برادری، یہ بات تو کتابوں میں لکھی ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، میں کوشش کرتا ہوں تو چل میرے ساتھ۔ حضرت عباس کو اتنا اختیار تھا کہ سرکار کا جو دراز گوش تھا وہ حضرت عباس کے پاس تھا۔ مثال کے طور پر اگر بڑے کی گاڑی کسی کے پاس ہو تو نیچے کے لوگ اس کو بھی سلوٹ ماریں گے، کیونکہ دلیل کیا ہے؟ گاڑی اس کے پاس ہے۔ ایک چیز بھی اگر ہو تو سرکار کی جو سواری تھی وہ حضرت عباس کے پاس تھی۔ حضرت عباس نے اپنے غلام سے کہا فوراً سواری لاؤ، سواری پر بیٹھ گئے اور پیچھے ابو سفیان کو قتل کر دیا، لیکن چہرہ ذرا کپڑے سے لپیٹ لو، راستے میں عمر ہے، عمر نہ دیکھے باقی حضور تک میں لے جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر چوکی پر تھے اور چوکی پر جیسا آفیسر یا جو ذمہ دار ہیں وہ تلقین کرتے ہوئے ادھر ادھر چکر بھی لگاتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، بس کرنا ایسا تھا کہ یوں سمجھیے سمجھانے کے لیے کہ 7-8 سیکنڈ ہوئے حضرت عمر چوکی سے ہٹے۔ اب 7-8 سیکنڈ میں بندہ کتنا دور جائے گا؟ وہاں تک جائے گا، لیکن چوکی کے دروازے سے ہٹے اور حضرت عباس نے دیکھا کہ عمر نہیں۔ آپ نے کہا وہ سفیان کو کہ میرے کو پکڑ، اور آپ نے سواری بھگائی، سواری بھگائی، سواری نے جیسی سواری چوکی کے قریب آئی سارے صحابہ دیکھ رہے حضور کے چچا ہے، اور یہ سواری بھی حضور کی ہے، سب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی حضرت عباس لے کر گزرے حضرت عمر نے مڑ کر دیکھا تو شک ہوا کہ پیٹ لگ رہی ہے ابو سفیان ہے یہ، اور یقین کہا سب تلوار لے کر پیچھے بھاگے۔ اب حضرت عباس نے دیکھا کہ پیچھے حضرت عمر بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، انہوں نے سواری بھگائی، بھگا کر حضور کے خیمے کے قریب ہوئے اور ہاتھ پکڑا ابو سفیان کر خیمے میں گھس گئے۔ خیمے میں گھسے سرکار نے سر اٹھا کر دیکھا، فرمایا حضور پہلے بتاؤ جس کو میں امان دوں آپ امان دیں گے؟ سرکار نے فرمایا چچا جس کو آپ نے امان دی میں نے امان دی، ہاتھ پکڑ کے سامنے لے آئے، حضور ابو سفیان کو امان دے دے۔ سرکار نے تھوڑی دیکھ کر فرمایا امان دے دی، اور پیچھے حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے جیسی تلوار ہاتھ میں تھی حضرت عباس نے فرمایا عمر تلوار اندر کرو، عمر تلوار اندر کرو۔ حضرت عمر نے تلوار پیچھے کی لیکن فرمایا یہ وہ ہے جس کی وجہ سے سارا جھگڑا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عباس نے کہا اگر یہ تیری برادری کا ہوتا تو حضور سے راضی نہ کرواتا اس کو، یہ دراصل ہماری برادری کا، اس لیے غصے میں بات کر دی۔
اس پر فاروق اعظم کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگے. حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر کہا خدا کی قسم جس وقت آپ اسلام لائے ہیں نا اگر آپ برادری کی بات کرتے ہیں تو سنیے عمر رسول اللہ کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ جس وقت عباس نے ایمان لایا میرا باپ خطاب بھی ایمان لاتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا آپ کا کلمہ پڑھنے سے ہوئی ہے. کیونکہ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں. اور پھر حضرت عمر خاموش ہو اپنی وفاداری کا ثبوت تو دینا تھا. سرکار اگر پوچھتے کہ جب تو تھا تو یہ آیا کیسے اور جب آ گیا اور میرے چچا نے واسطہ دیا تو میں نے ٹالا نہیں لیکن تو نے اس کو چھوڑا کیوں اگر پہلے ہی کچھ کر لیتا تو میں کچھ نہیں کہتا. تو ایک تو حضرت عمر نے اپنی وفاداری بتانی تھی تو یہ سارا مکالمہ بغض میں نہیں ہوا اپنی ذمہ داری پر ہوا ہے. اس کی جو ذمہ داری تھی اس پر انہوں نے یہ بات کی اور اس وقت حضور نے فرمایا کہ من دخ... تو حضور نے فرمایا ابو سفیان ٹھیک ہے جو ہوا وہ ہوا بس مکہ والوں کو کہو بس تلوار نہیں نکالنا اعلان کر تو جاؤ تلوار نہیں نکالنا اور جھگڑا نہیں کرنا میرا کوئی صحابی جھگڑے گا نہیں. اگر تم نے تلوار نکال دی تو پھر رکھے گا کوئی. دیکھو تم نے ہمارے اتنے بندے مار دیے لیکن تم میرے پاس آ گئے میرے چچا کو لے کے میں نے معاف کر دیا. اب اگر کسی نے تلوار اٹھائی تو پھر خیر نہیں ہے. انہوں نے کہا میں وعدہ دیتا ہوں کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا اور اپنے گھروں کے اندر محصور رہے گا آگے آئے گا نہیں. سرکار خاموش ہوئے. اتنے میں حضرت عباس اور قریب ہو دیکھو کتنے چہیتے ہیں حضور کے اور حضور ان کا احترام اپنے والد کی طرح کرتے ہیں. یہ رشتے میں بتا رہا ہوں. قریب ہو کر حضرت عباس نے کہا حضور ایک بات کہوں کیا ابو سفیان کو بشارت دے دوں یہ ان کے ایمان لانے کا باعث بن جائے. یعنی ایک بات سے بڑھ کر ایک بات. سرکار نے اس بات کو بھی نہیں چھوڑا. چٹان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے جا ابو سفیان کے بارے میں کہہ دیں من دخل دار ابو سفیان فوامی. کیونکہ حضور کا کہنا تو دین ہے شریعت ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ میرے چچا کے کہنے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا گیا تلوار نہیں اٹھائیں گے اس کے لیے ہم. من دخل دار ابو سفیان فو آمین. اس کا پس منظر یہ ہے. یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ سفارش کس نے کی تھی؟ حضرت عباس. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سرکار کے علم میں حضرت عباس کا ایمان حضرت ابو سفیان کا ایمان تھا. بولنا سبحان اللہ. حضرت ابو سفیان کا بولیے جس طرح سہیل بن عمرو کا ایمان تھا جس نے حدیبیہ کے مقام پر سخت کلامی کی. صحابہ نے کہا حضور حکم دے پھاڑ دے اسے ہم. حضور نے فرمایا کچھ نہیں بولا. حضرت ابو بکر کہنے لگے میں بڑا حیران ہوں. لوگ کہنے لگے میں بڑے صحابہ کہنے لگے ہم بڑے حیران ہوئے یہ کیا مسئلہ ہے. لیکن حضرت ابو بکر بڑے مطمئن تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور نے اسے چھوڑ دیا تو بات کچھ ہونے والی ہے. کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا سرکار ایک اونچی چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں پیچھے سے آیا میں دیکھ رہا ہوں اس بندہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا لیکن اس کی پشت نظر آ رہی تھی اور وہ سرکار دو عالم کے پاؤں کو بڑے ادب سے دبا رہا تھا. میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ بندہ اپنی نیت سے نیا لگتا ہے لیکن یہ جو پاؤں دھلا رہا ہے اتنے ادب سے. کہتے ہیں میں قریب آ کر میں نے دیکھا تو وہ سہیل بن عمرو. میں نے کہا حضور میں قربان جاؤں آپ پر یہ دن آپ کے علم میں تھا اس لیے آپ نے نرمی فرمائی. اللہ نے بتا دیا کہ کل کیا ہوگا اور پرسوں کیا ہوگا مصطفیٰ جانتے ہیں. اب میرے دوستو یہاں پر ایک بات سنیے. حضرت عباس کا رتبہ تمام کے نظر میں یہ تھا. امام بخاری نے ادب المفرد میں یہ بات لکھی ہے اور سیر اعلام النبلاء میں لکھی ہے کہ حضرت علی رتبے میں فضیلت میں حضرت عباس سے بڑے ہیں. کیونکہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی فضیلت کی ہے. تو حضرت عباس خلفاء راشدین نے سنا نہیں ہے تو خلفاء راشدین کا رتبہ حضرت عباس سے افضل ہوا. لیکن ایک جزوی فضیلت جو نگاہ مصطفیٰ کی ہے اس وجہ سے سارے صحابہ ان کا کتنا ادب کرتے تھے. توجہ ہے کتنا ادب کرتے تھے. اللہ اکبر. کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عباس سے ملنے آتے نا تو یہ میرے سامنے سب حوالہ سیرہ علام النبلاء کا بھی موجود ہے ادب المفرد کا بھی موجود ہے. ان صہیب صہیب کہتے ہیں کہ رائے تو علیین کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ یقبل ید العباس ورجلہ کہ جب وہ اپنے چچا کیونکہ وہ بھی چچا لگ رہے تھے کیونکہ حضور حضرت علی کے وہ بھی چچا تھے حضرت عباس. تو کہتے ہیں حضرت علی جب حضرت عباس سے ملتے تھے تو یقبل یدہ سب سے پہلے حضرت عباس کے ہاتھ کو چومتے تھے. یہ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ توجہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
جب حضرت عباس سے ملاقات کرتے ہیں تو امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر انفرادی آداب کو جمع کر کے جو کتاب لکھی اس میں لکھا کہ حضرت علی جب جاتے حضرت عباس سے ملنے رتبے میں بڑے ہیں لیکن چچا ہیں، اس نسبت سے آپ کے ہاتھ بھی چومتے اور جھک کر پاؤں بھی چومتے تھے. اگر کسی بزرگ کے پاؤں چوم لو تو کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، آپ جھک گئے تو میں نے کہا پاؤں چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا کہ ٹانگ اٹھا کے منہ پہ لگائے ہیں. نہیں سمجھا بھائی، کسی کا پاؤں چومنے کے لیے کیا اس کو کہ جمناسٹک آنا چاہیے یا کراٹے آنے چاہیے؟ تو میں کہا پاؤں چومنا چاہ رہا ہوں، جھکنا حرام ہے، جھکنا خامخواہ ناجائز. اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس طرح کی عدالتوں میں یوں کر کے جھکتے ہیں یہ حرام ہے. جھکنا انہائی کی صورت کرنا یہ ناجائز ہے. جیسے چائنیز کو آپ نے دیکھا کہ وہ جھکتے ہیں، یہ مسلمان کے لیے ناجائز ہے. لیکن اگر غرض خیر کے لیے جھکا جائے تو جائز، جیسے ہاتھ چومنا اور پاؤں چومنا. صحابہ حضور کے ہاتھ چومتے تھے تو جھکتے تھے نا. بخاری میں موجود ہے کتاب الایمان کے اندر کہ ایک قافلہ حضور کے پاس آیا، سواریوں سے اترا، اس نے حضور کے ہاتھ بھی چومے پاؤں بھی چومے. امام بخاری کی سیرت میں موجود ہے، امام مسلم جو ان کے شاگرد ہیں وہ امام بخاری کے ہاتھ بھی چومتے پاؤں بھی چومتے. سبحان اللہ، یہ حدیث پاک میں پڑھ اس لے رہا ہوں کہ نقل بھی امام بخاری نے کی ہے. امام بخاری اپنی پرسنل کتاب جو امام بخاری نے بخاری شریف کے علاوہ یعنی صحیح کے علاوہ جو کتاب لکھی ہے عدل مفرد، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ چومتے تھے حضرت عباس کے ہاتھ کو بھی. اور سبحان اللہ، اس پر ایک حوالہ آپ سنیے جو البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے. البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی تاریخ کے نام سے مشہور ہے، علامہ ابن کثیر کی تاریخ ابن کثیر جو ہے، اس میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کا ترجمہ آپ ذرا دیکھیں. حضرت عباس کا بولیے ترجمہ ذرا دیکھیں، ترجمہ سمرا ان کے حالات، ان کے حالات کی آخری بحث میں ایک عبارت ہے، اور وہ عبارت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حضرت عباس کے پاؤں چومتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. البدایہ و النہایہ کے اندر ابن کثیر صاحب نے اپنے استاد ابن تیمیہ کے حالات جب نقل کیے چودھری جیل کے اندر، تو لکھا کہ جب جناب ابن تیمیہ انتقال کر گئے تو انتقال کرنے کے بعد جب ان کی میت کو غسل دیا گیا تو کہتے ہیں وہ شریب الماء الذی فضل من غسلہ، کھڑے ہو کر وہ پانی پی لیا کہ جو ان کی میت کا نکل رہا تھا. میں نے کہا دیکھو ہمارے وہاں کوئی ولی انتقال کر جائے تو ان کو غسل دیا جاتا ہے، تو غسل دے کر ہم پانی کو عام نالی میں نہیں بہاتے بلکہ کسی کیاری میں ڈالتے. یہ کہتے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا دیکھو یہ تو حوالہ ہمیں بڑا زبردست مل گیا ہے کہ اس میں ہے کہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جب ہمارا استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد ان کو غسل دینے سے پہلے حال یہ تھا کہ لوگ آتے تھے اور ان کو چومتے تھے. وہ یتبرکون برؤیتہ وتقبیلہ، برکت لیتے تھے ابن تیمیہ کو چوم کر اور دیکھ کر. ثم جاءت جماعت من النساء فكأن مثل ذلك، پیچھے عورتوں کی بھی صف تھی، وہ بھی وہی کام کر رہی تھی ان کے ساتھ جو مرد کر رہے تھے. آپ کہیں گے میں نے کہا آپ کو اسمارٹ موبائل ہے، کوئی موبائل ہے جس پر نیٹ چلتا ہے، آپ گوگل پر جا سکتے ہیں، گوگل پر جائیں اور تاریخ ابن کثیر لکھیں، لکھ کر اس کی چودھویں جیل کو ڈاؤن لوڈ کریں اور علامہ ابن تیمیہ کے حالات کو آپ پڑھیں. اس میں اگر یہ حوالہ نہ ہو تو پھر مجھ سے ملاقات کریں. اب میں کہاں سے کتاب لا کر آپ کو دکھاؤں؟ اب تو لائبریری آپ کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی. میں تنقید نہیں تحقیق کی بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ والوں کے لیے کام کیا جائے آپ حرام کرتے ہو اور خود کے لیے ناراض نہ ہونا صاحب، غور کرنا حوالے پر. اور وہ کہتے ہیں کہ جب چومنے کے بعد جب میت کو نہلایا گیا تو کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جب نہلایا گیا، نہلانے کے بعد جو ان کے جسم سے پانی گر رہا تھا تو ایک کٹورے میں بھرا گیا، اور جب کٹورا بھر گیا تو لکھتے ہیں خود حافظ ابن کثیر وہ شریب الماء الذی فضل من غسلہ، کہتے ہیں وہ پانی سب پی گئے ہم جو ان کے غسل کا بچا ہوا تھا. حضرت علی نے حضرت عباس کے پاؤں چومے، حضرت امام بخاری لکھا نا. سبحان اللہ، میری مائیں خاص طور پر سنیں اس مسئلے کو اور اپنے بچوں کو سکھائیں. اور واقعی میں اگر کوئی متشرع اور نیک بندہ ہو تو کبھی استحباب کے لیے کر بھی نہیں. علامہ یہ تو ملا نظام الدین نے یہ مسئلہ باقاعدہ فتح عالمگیری میں لکھا ہے، اگر اس بات پر چلیں گے تو بہت لمبی بات چلے گی. انہوں نے لکھا کہ علماء مشائخ کے پاؤں تک کو چومنا مستحسن ہے، سارے حوالے موجود ہیں. لیکن یہ دعوت نہیں دی جا رہی کہ اب چومنا شروع کرو،
تم لے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے، نیت خیر سے باجر ضرور پائے گا.
سمجھ رہے میری بات؟ تو اب سنیے، یہ تو حضرت علی ہیں جو چوتھے خلیفہ ہیں اور اپنے چچا کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ حضرت عباس کے پاؤں بھی چومتے ہیں اور بولو پاؤں بھی چومتے ہیں اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کا عمل ابن کثیر نقل کرتے ہیں حضرت عباس کے ترجمے میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عباس کھڑے ہیں اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اپنی سواری پر آ رہے ہیں. توجہ ہے؟ یعنی یوں سمجھیے کہ جناب حضرت، یہ آپ کے مطلب کے مطابق میں عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو معنی سے باہر نہیں جائے گا، مفہوم سے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ لفظی ترجمہ تھوڑا دقت ہوگا، میں اس کو مفہوم بتا رہا ہوں. اور اس وقت میں ترجمہ نہیں کر رہا، اس پر تقریر کر رہا ہوں، اور تقریر جب کر رہا ہوں تو مفہوم جہاں تک جائے گا میں اس کے جزئیے بیان کروں گا. اور میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کر رہا، اس کا مقصد اور مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ مفہوم غلط مرد یا مبس کا باعث نہیں بنے گا. اور وہ کیا ہے، ذرا تصور میں دیکھیں، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. جو پھنس گیا سا سر سپاٹا کر گیا ہے، سر سپاٹا کر گیا. ہم نے کوئی اپنی کمر یہاں پر لگا کر نہیں تقریر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کمر اب جب کھڑی رہے گی تو پھر یہ ایمان بھی اسی طرح کھڑا رہے گا. الا یہ کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ تو نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے اندر یہ مجاہدات کی عادت آپ پیدا کریں. اور سنیں اس بات کو آپ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور حضرت عباس وہاں کھڑے ہوئے ہیں. دور سے نہیں دیکھا اور مڑ گئے، دور سے نہیں ہاتھ دکھا اور کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے. بلکہ ہمارے کراچی میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی عالم دین، کوئی بزرگ ہو، تو بندہ سواری سے اترتا اور ہاتھ ملاتا. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے انڈیا کا اور پاکستان کا کلچر ہے. میں نے کہا مدینے کا کلچر ہے، یہ اہل عرب کا کلچر ہے. آپ نے عرب نہیں دیکھے آپ نے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں عرب کون ہوتے ہیں. حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں بدایہ و نہایہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ان عمر بن خطاب و عثمان کانا اذا مر بالعباس وهما راکبان، کہا حضرت عباس کے قریب سے گزرے اور دونوں اپنی سواری پر سوار تھے. کہتے ہیں ترجلا اکراما لہو، کہتے ہیں اپنی سواری سے اتر گئے اور پیدل گئے اور اسے ملاقات کی ان کی عزت کی خاطر. اور حضرت عمر کو ایسے گرویدہ ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الاستسقاء میں، کہ مدینے میں بارش نہیں ہوئی. بلکہ میں ایک پوسٹ میں نے بنایا تھا کہ عثمان حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت بلال بن حارث مزنی حضور کے دربار پر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں امت کے لیے، قبر شریف پر کہا کہ بارش ہو جائے. سرکار نے ان کے خواب میں آ کر بتایا کہ جاؤ عمر کو میرا سلام کہو اور کہو نظام حکومت کو صحیح چلائے، بارش ہو جائے گی. تو ہم نے کہا دیکھو دور صحابہ میں لوگ حضور کی مزار پر جا کر دعا کرتے تھے. اس نے نیچے ایک کمنٹس میں لکھا جب نماز کا طریقہ استسقاء کا موجود ہے تو قبروں پر جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ حوالہ ٹھیک نہیں ہے. واہ اشتہاد واہ. میں نے کہا سنو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بارش مانگنے کا طریقہ نماز استسقاء ہی ہے. اور بخاری اٹھا کر دیکھیں جب نماز پڑھا دی حضرت عمر نے، جب نماز پڑھا دی اس کے بعد دعا کرنے لگے بارش کے لیے، اتنے میں حضرت عباس کے چہرے پر نظر پڑی تو دعا ہی چینج ہو گئی. بولو سنیے سبحان اللہ. دعا کے الفاظ کیا ہیں بخاری اٹھا کر دیکھیں، کہتے ہیں اللہم انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا. یہ بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الاستسقاء میں. حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر کہتے ہیں یا اللہ انا نتوسلو، ہم وسیلہ پکڑتے ہیں الیکا تیری جناب میں، بعم نبینا اپنے نبی کے لاڈلے چچا کے وسیلے سے، فسقنا بارش دے دے. فیسقون بارش ہو گئی. بارش ہو گئی. تو میں نے کہا تو نماز کے بعد کمل صاحب کیا کرو گے؟ مجھے ایک کلپ کسی نے سنایا, ایک بڑے سمجھدار شخص یہ بات کر رہے تھے, کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, یہ تھوڑی کہا کہ ہم نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. کیا کہا؟ تو کہتے ہیں نہیں, حدیث یوں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو کہا دعا کرو کہ بارش ہو جائے, حضرت عباس کو کہا دعا کریں, یہ لفظ نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو اس کا جواب میں دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں بارش ہو جائے. میں نے کہا یہ بھی تو وسیلہ ہے. سمجھے آپ بھائی, ایک بندے کو خاص کیا نا دعا کے لیے, اس کی عزت و تقریب کا وسیلہ دیا کہ نہیں دیا کہ آپ دعا کریں تو بارش ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ حدیث میں تحریف, ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عباس, بخاری کا جو میں متن پڑھ چکا ہوں اس حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس میں تو یہ کہ ان نہ توسلو, ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں, الیکا اے اللہ تیری جناب میں, بعم نبینا اپنے ہمارے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں حضرت عباس سے دعا کرائی. میں نے کہا چلو اگر حضرت عباس سے دعا کرائی تو یہ بھی تو نماز کے بعد کا عمل تھا, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عباس سے کرائی تو حضرت عمر نے خود کیوں نہیں کی؟ یہ الگ سے ان کا کرانا یہ نسبت ہی کا وسیلہ تھا. اور تیسری بات یہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ہوا یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر نے خود دعا کی اور دعا کرتے ہوئے کہا, حالانکہ رتبے میں خود حضرت عباس سے بڑے ہیں وہ, کیونکہ خلیفہ ثانی ہے وہ, لیکن جو نسبت حضور سے حضرت عباس کو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یا اللہ. فرماتے ہیں انا نتوسلو, توجہ کرنا, انا نتوسلو الیک بعم نبینا, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں تیرے نبی کے چچا کا, بارش دے دے. فرما چہرے پر ہاتھ لگا نہیں تھا کہ بارش ہو گئی. بولے نا سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. ایسے ہزاروں حوالے ہیں. اب میں 5 سے 7 منٹ میں اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں کوشش کر کے. تین لوگوں کا تھوڑا سا ذکر کر کے, کیونکہ یہ بنیاد میں نے بنانی تھی, اس کے بغیر سیدی سودا پر تکلیف نہیں ہوتی. یہاں میں ہوں, یہ ہے حضرت عباس کے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ, توجہ رکھیں, سبحان اللہ کہیے. اب سنیے, میں صرف دو بندوں کا ذکر کرتا ہوں یہاں پر جو غزوہ احد کی شان ہے. ایک حضرت عبداللہ بن جحش, ایک حضرت مصعب بن عمیر, اور سید الشہداء تو ہیں. بولیے سبحان اللہ, اس پر گفتگو پھر چلے گی انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی یوں تو 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. کتنے کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد کے اندر, لیکن جن کی شہادت بہت اعلیٰ شہادت ہے حضور سید الشہداء کے بعد, وہ حضرت عبداللہ بن جحش. حضرت عبداللہ بن, بولیے سبحان اللہ, حضرت عبداللہ بن جحش کون ہے؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی پھوپی امیمہ بنت عبد المطلب ان کے بیٹے ہیں, اور ہماری ایک مائیں زینب بنت جحش ان کے بھائی ہیں. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بچوں کے ماموں, یعنی اس نسبت سے عرض کرتا ہوں, سالہ کہنا اچھا نہیں لگتا. یعنی ہماری ماں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سے حضور کی کوئی اولاد نہیں ہے, لیکن میں محورے کے طور پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ زینب بنت جحش, جن کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے, زید بن حارثہ والا, یہ زینب بنت جحش جو ہیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی پھوپی, سید الشہداء کی سگی بہن. بولیے سبحان اللہ. امیمہ بنت عبد المطلب ان کے یہ بیٹے ہیں, اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش کے بھائی ہیں. بولیے سبحان اللہ. ایک بات حقیقی بھائی, 25 سال کی عمر میں یہ اسلام لائے ہیں, اور ظاہر کی بات ہے یہ ہاشمی ہے, 25 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور غزوہ احد کے اندر جب یہ لڑ رہے تھے تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت ابن اسحاق دیکھیں, استیعاب دیکھیں, اسد الغابہ دیکھیں, تمام تاریخ کتابوں میں سرکار نے زمین سے کھجور کی شاخ اٹھائی ان کو دی, اور یہ سارے سیرت نگار کہتے ہیں کہ جب وہ کافر پر لگتی تھی تو اس کے جسم کو دو ٹکڑے کرتے, کھجور کی شاخ. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی کس کا مختار نہیں. میں نے کہا کس نبی کا کلمہ پڑھایا آپ نے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں جو اللہ نے دی ہے. آپ نے زمین سے شاخ اٹھا کر عبداللہ بن جحش کو دی, کہا لیجئے اس سے لڑے. فرمایا جب کافر کے سر پر پڑتی تو کاٹ دیتی تھی کھجور کی شاخ. بولیے سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن جحش نے اس تلوار کا نام رکھا تھا العون, مددگار تلوار, مددگار تلوار. آپ 40 سال کی عمر میں اس غزوے میں شہید ہوئے ہیں, اور شان یہ آپ کی ہے کہ آپ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش کے بھائی ہیں, سرکار کی سگی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں, یعنی حضور کے پھوپھی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری عظمتیں ہیں, سرکار کا معجزہ ان کے ہاتھ پر جاری ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ شہید ہوئے تو جس قبر کے اندر اس وقت سید الشہداء ہے ان کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں, یعنی اپنے ماموں کے ساتھ ایک ہی قبر میں. بولو نا سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن جحش کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ یہ حضرت سید الشہداء کے ساتھ ایک ہی قبر کے اندر ہے. مزار کا تصور آیا ذہن میں, اوپر کا جو دربار ہے جو آپ قدمین سے دیکھتے ہیں تو آگے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ایک پتھر کا حالہ یوں نظر آتا ہے. اس میں حضرت امیر طیبہ سید الشہداء حضرت عباس ابن المطلب اور اسی قبر کے اندر حضرت عبداللہ بن جحش بھی ہیں. اور دوسرے جن کی شہادت بہت زیادہ عظیم ہے, اس میں لڑنے والے تو کئی عظیم صحابہ ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سر فہرست ہیں. جنگ کا پورا نقشہ حضرت سید الشہداء نے اور حضرت علی المرتضیٰ نے, بولی سبحان اللہ, اور حضرت ابو دجانہ نے جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے وہ تلوار چلائی کہ کافروں کے دانت کھٹے ہوئے میدان چھوڑنے پر بھاگے وہ, حالانکہ پوری تیاری کے ساتھ اتنی جرت کے ساتھ کافر آئے تھے کہ ان میں اگر کوئی بندہ مرتا تو بھاگتے نہیں آگے چلتے, لیکن یہ 3 خدا کے شیروں نے حضرت علی المرتضیٰ, بولی سبحان اللہ, حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو دجانہ, انہوں نے لشکر کے اندر وہ جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل قدموں کے اندر دفن ہیں حضرت سید الشہداء کے, یہ کون ہے؟ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لائے, 5ویں پشت میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک میں جڑ جاتے ہیں. پہلی ہجرت جب حبشہ کی طرف ہوئی اور 12 بندے گئے اس میں مصعب بن عمیر تھے. بولیے سبحان اللہ. مدینہ منورہ جب آپ آئے, مدینہ منورہ جب حضور پہنچے ہیں تو سب سے پہلے جس نے مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز بعد جماعت پڑھائی ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر ہے. بولیے سبحان اللہ. اور بدر کے مارکے میں حق و باطل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں دیا, اور احد کے اندر بھی مہاجرین کی طرف سے جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا. بولیے سبحان اللہ. اور ان کی شان جلالت یہ کہ جب یہ ہجرت کر کے آئے تو یہ سب سے پہلے انصار میں سعد بن معاذ کے گھر رکھے, اور جب مواخات ہوا, جب حضور نے بھائی بھائی بنائے, تو ان کا بھائی حضور نے حضرت ابو ایوب انصاری کو بنایا. یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ہے. ام المومنین, سنیے ذرا, ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی کی بیٹی اور ہماری ماں ہے, ان کی بہن حمنہ بنت جحش ان کے یہ شوہر ہے. حمنہ بنت جحش ان کے یہ شوہر ہے. اور کتابوں میں یہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احد سے روانہ ہوئے اور جب تمام شہداء کی تدفین کر دی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے مدینے کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے جو مسلمان خاتون جس نے حضور سے ملاقات کی وہ حمنہ بنت جحش تھی, زینب بنت جحش کی بہن, عبداللہ بن جحش کی بہن رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تھی. سرکار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یا حما احتسبی, اے حمنہ رونا نہیں, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تجھ سے اور صبر کرنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, انہوں نے کہا من یا رسول اللہ, حضور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام فرمایا خالقہ حمزہ ابن عبد المطلب استشہدہ. فرمایا تیرا ماموں جو ہے, وہ سگے ماموں تھے حمزہ, وہ شہید ہو گئے. وہ سہم کے پھر حضور نے ان سے کہا, انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سرکار نے فرمایا احتسبی, ایک بات اور کہہ رہا ہوں لیکن صبر کرنا ہے تو نے. انہوں نے کہا من یا رسول اللہ, حضور اب کیا ہے؟ فرما اخوک عبداللہ بن جحش, اخوک عبداللہ ابن جحش. فرما تیرے بھائی اب کھڑی رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پھر فرمایا احتسبی, پھر ایک بات کر رہا ہوں لیکن صبر رکھنا. ایک عورت پر دیکھی.
فرما پھر بات کر رہا ہوں, حمنا بنت جہش اب بھی صبر کرنا.
قالت من یا رسول اللہ,
حضور اب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تیرا شوہر مصعب بن عمیر وہ شہید ہو گئے.
جب یہ کہا رونے لگی. سرکار نے فرما میں نے تجھے صبر کرنے کے لیے کہا تو روئی کیوں؟ حضور مصعب بن عمیر کے بچے میرے ہیں, اس کے بچے بھی میرے ساتھ ہیں, میں سنا ہوں, میں تو صبر کر رہی ہوں, اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے. سرکار نے ہاتھ اٹھا کر حضرت مصعب بن عمیر کی مغفرت کی اور درجے کی بلندی کی اور ان کی بیوی کے لیے اور ان کے بچوں کے خیر و عافیت کے لیے دعا کی. حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں. سیدہ سویبیہ کا انہوں نے دودھ پیا. حضرت آمینہ سے بھی آپ کا قریبی رشتہ ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ چچا بھی ہیں. اعلان نبوت کے چھٹے سال کے بعد آپ ایمان لے کر آئے ہیں اور غزوات جن کی تعداد 27 ہے, سرایا جن کی تعداد ہمارے علماء نے 35 اور 38 لکھی ہے, اسلام میں جو سب سے پہلا سریا ہوا جو سیف البحر کی طرف بھیجا گیا اس کی قیادت حضرت سید الشہداء نے کی. آپ کی ازواج میں گفتگو ختم ہو رہی ہے, سلمہ بنت عمیس, خولہ بنت قیس اور لمحتہ بنت مالک, یہ تین خاتون کا, لیکن جو اس میں سلمہ بنت عمیس ہیں یہ بہت مشہور خاتون ہیں. سلمہ بنت عمیس یا اسما بنت عمیس کی بہن ہے, یہ خود سید الشہداء کے نکاح میں ہے اور ان کی بہن حضرت جعفر کے نکاح میں. اسما بنت عمیس وہی ہیں جب سیدہ جعفر کا انتقال ہوا تو یہ ابو بکر صدیق کے نکاح میں گئی, ان سے حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد پیدا ہوئے. جب سیدہ صدیق اکبر انتقال کر گئے تو یہ حضرت مولا علی کے نکاح میں گئی. یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی کے لیے سورج جو لوٹا تھا اس کی گواہ ہیں. یہ اسما بنت عمیس ان کی بہن ہیں سلمہ بنت عمیس. کیا نام ہے؟ یہ سید الشہداء کی بیوی ہیں. کیا ہے بولیے؟ سید الشہداء کی بیوی ہیں. ان سے سید الشہداء کی ایک بڑی خوشبخت اور عالی نصیب بیٹی پیدا ہوئی, امامہ. اور پیدا ہوئی امامہ, امامہ حمزہ کے ساتھ امامہ. یہ سلمہ بنت عمیس سے پیدا ہوئی سید الشہداء کی بیٹی ہیں. طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جب حضرت سید الشہداء انتقال کر گئے تو سرکار کو یہ فکر لائق ہوئی کہ اس بچی کی تربیت کون کرے گی, تو حضرت علی آگے گئے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سید الشہداء میرے چچا تھے اور میں آپ کا خادم ہوں, امامہ کو میری اگر آپ کی بھارت میں دے دیں تو میں اس کی تربیت کروں. اتنے میں حضرت علی کے بڑے بھائی جو 18 سال بڑے تھے آگے ہوئے حضرت جعفر. ان کا حضور سید الشہداء میرے چچا تھے, دونوں کے چچا, دونوں بھائی سلی میرے چچا تھے اور میں آپ کا خادم, حضور ان کو امامہ کو مجھے دیجئے, میں اس کی تربیت کروں گا. کسی نے پوچھا علی کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے, ضروری تم کرو؟ حضرت جعفر نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا, فرمایا میرے پاس ایک خاص بات. کیا؟ فرمایا اس بچی کی ماں کا نام کیا ہے؟ سلمہ بنت عمیس. میری بیوی کا نام ہے اسما بنت عمیس, وہ سگی بہنیں تھیں, اور میری بیوی جو ہے اس کی خالہ لگتی ہے, تو میں لینا چاہتا ہوں. سرکار نے خوشی سے سر اٹھا کر فرمایا, ہاں الخالۃ بمنزلۃ الامی, خالہ تو ماں کے درجے پر ہوتی ہے. فرمایا ہاں علی تم پیچھے ہٹو. تب کہتے ہیں صاحب علی تم پیچھے ہٹو, امامہ کی تربیت جعفر کریں گے. کتاب میں آتا ہے کہ حضرت جعفر, ہم جیسے بے ڈھنگے لوگ تو اس بات کو نہیں سمجھتے, لیکن نسبت اور عطائے مصطفیٰ کا کمال کیا ہوتا ہے, وہ دیوانگی کیا ہوتی ہے. حضرت جعفر نے جب یہ بات سنی کہ سرکار نے میری بات سن لی اور مجھے یہ مقام دیا, تو وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر جھومنے لگے. بولے سبحان اللہ. تو آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے, بولے نا سبحان اللہ, ایک ٹانگ, یہ تبقات میں ساتھ سے دکھانے کا پابند میں ہوں, ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے اور خوشی میں حضور کے سامنے جھومتے رہے. وہ گھوم رہے تھے اور سرکار ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اللہ رب العالمین حضور سید الشہداء کی قربت اقدس پر بے حد و بے قیاس رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العالمین آج کے ذکر کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین جل والا جتنے حاضرین محفل ہیں حضرات اہل بیت کی برکت سے تمام کے لیے آسانیاں فرمائے, اور ہمیں خلفاء راشدین صحابہ اکرام جملہ اہل بیت اعظام اور جملہ شہداء اعظام سے اپنی قلبی ارادت کو جوڑ کر ان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو پوری دنیا سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں موجود ہیں, آپ یہ اخر یہ حقیر بھی حاضر ہے, اللہ رب العالمین جس کا پڑھنا آج تک مقبول ہوا اور جس کا لکھنا آج تک مقبول ہوا اور جس کا سننا آج تک مقبول ہوا, ان تمام اکابر اولیاء اور متاخرین میں امام احمد رضا حضور حجۃ الاسلام, سرکار مفتی اعظم ہند, سرکار مفسر اعظم اور متاخرین کے اندر حضور محدث اعظم پاکستان, حضور امام اہل سنت غزالی زمان, سرکار امام ابو الحسنات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تمام علماء کے ساتھ میں خراج تحصیل حضور شیخ العزیز غلام حسینی رضی اللہ عنہ اجمعین تمام اکابر اولیاء کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ دین اور یہ دینی خدمات کو بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ ہم تک پہنچایا. اللہ رب العالمین تمام کی قربت اقدس کو جوار و انعامات سے بھر دے اور ان کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں سے گھٹن اور تکلیف کو دور کرے اور عافیت مقدر فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.